أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. سورة مبارکہ مزمل آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 20، جس پر سورة مزمل کا اختتام ہوگا. الحمد للہ، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جو تمہارے اوپر گواہ ہے، جیسا ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام جس طرح سے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اسی طریقے سے یہ رسول تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا. اور جس طرح سے فرعون نے معصیت کرنے کی وجہ سے عذاب کا مشاہدہ کیا، تو پھر تمہیں بھی ایسے ہی عذاب کا مشاہدہ کرنا پڑ سکتا ہے اس دنیا میں، یا پھر بالآخر آخرت میں تمہیں ان تمام تر سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. شاہدن علیکم، یعنی تمہارے اوپر گواہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ میدان قیامت میں، کہ جب عدالت پروردگار بالکل آمادہ ہوگی، تو اس موقع پر پیغمبر اکرم اپنا کیس پریزنٹ کر دیں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ میں نے ان کے درمیان جو حق تھا، حقیقت تھی، اسے بیان کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے میری بات کو قبول نہیں کیا. اسی کنٹینیوشن میں بات آگے بڑھتی ہے کہ فعصا فرعون الرسولا، تو فرعون نے رسول کی معصیت کی، نافرمانی کی، بات نہیں مانی. فاخذناہم اخذا وبیلا، تو ہم نے اسے بڑی سختی کے ساتھ عذاب میں گرفتار کر لیا. وکیف تتقون، تو تم کیسے اپنے آپ کو بچاؤ گے؟ ان کفرتم، اگر تم کفر کرتے ہو، یومن، اس دن سے، کہ یجعل الولدان شیبا، کہ جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے. یعنی یہ اس عذاب کی سختی کو سمجھانے کے لیے ایک تعبیر اور ایک محاورہ ہے کہ تم ذرا سوچو کہ ماضی کے اندر بھی ہمارے عذاب کی مثالیں گزر چکی ہیں، پریکٹیکلی وہ داستانیں تم تک پہنچی ہیں، ہم نے بھی تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں کہ اس طرح سے معصیت کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ رہا. ان میں سے بہت بڑی مثال فرعون کی ہے. اب تم اپنے بارے میں سوچو کہ ویسا ہی اگر کفر تم نے اختیار کیا، تو وہ دن آنے والا ہے کہ جہاں پر سختی اور عذاب اتنا زیادہ ہوگا کہ اگر بوڑھا ہو بچہ ہو تو بچہ بھی جو ہے وہ بوڑھا ہو جائے گا. یعنی جب انسان کے اوپر بہت زیادہ سختی آ جاتی ہے، تو وہ وقت سے پہلے ہی اس کے اعضاء و جوارح جواب دینے لگتے ہیں، اور اس کے اوپر انتہائی سختی کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں. اس کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے، اس کے اعضاء جوارح بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے بڑی سختی کے ساتھ زندگی گزاری ہے. تو جو میدان قیامت کی سختی ہے، وہ تو اس دنیا کے ساتھ قابل مقایسہ ہی نہیں ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے یہ محاورہ بیان کیا گیا. السماء منفطر بہ، وہ دن کے جب آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا. اب یہ قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے. کانا وعدہ مفعولا، اور وہ وعدہ خدا کا پورا ہو کر رہے گا. ان نہ ہی تذکرہ، اب یہ تو ایک نصیحت ہے، تذکرہ ہے، ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستے کو اختیار کر لے. یعنی یہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم تمہیں فورسفلی گن پوائنٹ کے اوپر مسلمان یا مومن نہیں بنائیں گے. نصیحت کرنا تھی، کر دی. رسول بھیجنا تھا، بھیج دیا. قرآن نازل کرنا تھا، نازل کر دیا. اب بھی اگر سننے کے بعد تم اپنے دلوں کو سخت رکھنا چاہتے ہو اور اس کے اندر اس پیغام کو جذب نہیں کرنا چاہتے، تو پھر ٹھیک ہے، تم اس راستے سے دور ہو جاؤ گے تو جو تمہیں تمہارے رب تک پہنچانے والا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ قیامت کے میدان میں تمہیں بھگتنا پڑے گا. اب جو آخری آیت ہے وہ کافی طویل آیت ہے، اور یہ آیت وہ ہے کہ جس کے بارے میں مفسرین تقریباً اتفاق رکھتے ہیں، کنسنسس ہے کہ یہ وہ آیت ہے کہ جو مکی نہیں ہے. یعنی ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ منورہ میں کہیں یہ نازل ہوئی ہے، اور اس کا جو پیغام ہے وہ بہت واضح ہے. یعنی اس بات کو سمجھانے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ مزمل کے آغاز میں قیام باللیل کا تذکرہ آیا تھا، اور اس کے اندر کہا گیا کہ نصفہ وانقص منہ قلیلا، کہ آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دیجئے، یا اس میں سے کچھ زیادہ اضافہ کر دیجئے. اب پروردگار عالم اسی کے اوپر ایک تبصرہ کر رہا ہے. یعنی واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس آیت کو نازل ہونے کے بعد ایک کافی طویل عرصہ گزر چکا ہے. بعض مفسرین نے اسے 10 سال تک بتایا ہے، لیکن بہرحال جتنا بھی عرصہ ہو، محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہجرت ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اس آیت کے ذریعے سے اس حکم میں تخفیف کی. اچھا، اب یہاں پر ایک بات کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ ایک ہے نماز شب اور نماز تہجد کا معاملہ. من اللیل فتہجد بہ نافلۃ اللہ کی ہم سورہ بنی اسرائیل کے اندر پڑھائیں کہ پروردگار عالم نے واجب نمازوں کے علاوہ نماز شب کا تذکرہ کیا کہ وہ بھی پیغمبر اکرم کے لیے تو واجب ہی تھی، ہاں ظاہر ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے وہ مستحب تھی۔ تو یہ حکم تو حضور کے اوپر آخر تک ہی رہا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑی رغبت کے ساتھ اس پر ظاہر عمل آخر تک کرتے رہے، اور اس کے علاوہ بھی پیغمبر اکرم جب موقع ہوتا پروردگار عالم سے راز و نیاز کرنا، عبادت کرنا، یہ پیغمبر اکرم کو شوق تھا، لو لگانا پروردگار عالم سے، یہ ہونا بھی چاہیے تھا اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ مگر یہ جو ابتدا میں حکم آیا تھا کہ رات کا ایک بڑا حصہ جاگ کر گزارا جائے، اس میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا جائے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس میں کچھ اضافہ کر دیا جائے، اب اس میں تخفیف ہو رہی ہے، اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان ربک یعلم، کہ آپ کا رب یقیناً جانتا ہے کہ انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، کہ آپ تقریباً 2/3 دو تہائی رات کھڑے رہتے ہیں، قیام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ نصفہ اور آدھی رات، وہ ثلثہ اور ایک تہائی، 1/3 آف دا نائٹ، یعنی کبھی 2/3، کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3۔ وطائفت من الذین معاک، اور آپ کے ساتھ ایک گروہ بھی ہے کہ جو اس پر عمل کرتا ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلصین چاہنے والے، پیغمبر اکرم کی مائیت کو پسند کرنے والے، وہ اس عمل میں پیغمبر اکرم کے ساتھ شریک تھے اور وہ بھی اس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور رات اور دن کی تقدیر، اس کا اندازہ کہ وہ کتنی ہے، یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اب آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس زمانے کے اندر گھڑیال کا ایسا کوئی رواج موجود نہیں تھا، تو بہت ساری چیزیں اندازے سے ہوتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ جدا ہے، لیکن جو ساتھی ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو اندازہ نہیں ہو پاتا تھا، تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ بہت سے زیادہ دیر تک بھی کھڑے رہا کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کی صحت پر بھی اس کا اثر آنے لگا تھا۔ تو پروردگار عالم اب عذر بیان کرتا ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں اس بات کو، یعنی اللہ جانتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ایشوز رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے تم ایک مشقت میں اور سختی میں آ گئے ہو۔ علم ان لن تحصو ہو، پہلی بات یہ تو اللہ جانتا ہے کہ تم حساب نہیں رکھ سکتے، تمہارے لیے حساب رکھنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے کہ کتنا وقت ہو گیا۔ فتاب علیکم، تو اللہ تمہیں معاف کرتا ہے، یعنی اللہ تمہارے لیے اسے ویو کرتا ہے۔ فقرأوا ما تیسر من القرآن، تو اب جتنا تمہارے لیے آسانی سے ممکن ہو تم قرآن کی تلاوت کر لیا کرو۔ یعنی اب واپس آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ جو پہلی آیت تھی، یعنی ابتدائی آیتوں کے اندر، ورتل القرآن ترتیلا، تو یہ رات کے اس پورے پیریڈ کے اندر کیا کرنا تھا، قیام باللیل بھی تھا اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی تھی۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اب ٹھیک ہے، جتنا تمہارے لیے آسانی سے ممکن ہو تم قرآن کی تلاوت کر لیا کرو۔ تو ایک تو ایشو یہ تھا کہ تمہارے لیے حساب رکھنا بہت مشکل تھا، دوسری بات یہ کہ علم، خدا اس بات کو جانتا ہے، ان سیکون منکم مرضا، کہ تم میں سے بعض مریض ہو جاتے ہیں، بعض مریض ہوں گے، یعنی ابھی بھی اور مستقبل کے اندر بھی صحت ایک سی نہیں رہتی۔ تو یہ بھی ایشو آتا ہے کہ پھر ظاہر ہے کہ ہر رات اس طریقے سے عبادت نہیں ہو سکتی۔ مزید تیسرا عذر بیان ہوتا ہے، وآخرون یضربون فی الارض، کہ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کو سفر کرنا پڑتا ہے زمین میں، یبتغون من فضل اللہ، اور وہ اپنی روٹی روزی کے لیے زمین میں سفر کیا کرتے ہیں تجارتی قافلے میں، اپنے اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، تو یہ تیسرا عذر آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتال کے لیے سفر کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی پھر جب وہ اس طریقے سے مشغول ہوں گے تو رات کو اٹھ کر مکمل رات کا ایک بڑا حصہ ان کے لیے عبادت کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو اب واپس تکرار کیا جاتا ہے کہ فقرأوا ما تیسر منہ، تو اب جتنا ممکن ہو تمہارے لیے اتنا قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرو آسانی کے ساتھ جتنا پاسبل ہو۔ وہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ دوسرا حکم آ گیا، یعنی جو واجب نماز ہے اس کی پابندی تو بہرحال کرنی ہے، اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ وہ آت الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اب یہ زکوٰۃ بھی وہ اصطلاحی معنی کے اندر جو واجب ہوئی تھی، وہ مدنی زندگی کے اندر یعنی ہجرت کے بعد واجب ہوئی تھی، یہ بھی ایک قرینہ ہے۔ جو قتال کا تذکرہ آیا تھا وہ بھی قرینہ ہے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے آیت، اس لیے کہ قتال بھی مکی زندگی کے اندر واجب نہیں ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اگلا حکم جو دیا جا رہا ہے، وہ اقرض اللہ قرضاً حسنہ، کہ اللہ کو قرض دو اور اچھے طریقے سے قرض دو۔ اب ظاہر ہے کہ زکوٰۃ جو واجب کر دی گئی تو زکوٰۃ کا تو نصاب معین ہے، مگر اس کے علاوہ اب انسان جو خدا کی راہ میں خرچ کرے گا قربتاً اللہ، تو وہ سب کا سب قرض کے طور پر پروردگار عالم ٹریٹ کرے گا. یعنی کتنی بڑی تعبیر ہے کہ سب کچھ دیا ہوا خدا کا ہے, اور پھر اگر کوئی خدا کی راہ میں خرچ کرے تو خدا گویا اپنے ذمے پر اسے قرض مانتا ہے, اور ظاہر ہے کہ خدا جب قرض مانتا ہے تو وہ اسے لوٹائے گا اور بہتر انداز میں لوٹائے گا. یاد دہانی کرا دی جائے کہ یہاں پر قرض دینے سے مراد لوگوں کو قرض دینا اس میں یہ منحصر نہیں ہے کہ بس اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو اگر قرض دیا جائے گا تو اس حکم پر عمل ہوگا, نا. اور لوگوں کو قرض دے کرنے کی جائے, صدقہ دے کرنے کی جائے, خیرات دے کرنے کی جائے, کسی بھی طریقے سے لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچایا جائے تو وہ گویا پروردگار عالم اپنے ذمے پر قرض سمجھے گا. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ, اور جو تم آگے بھیجو گے خیر میں سے اپنے نفس کے فائدے کے لیے, یعنی پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ جو تم بھیج رہے ہو اس کا فائدہ خود تم ہی کو ہونا ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جو تم بھیج رہے ہو وہ خیر کا سامان ہونا چاہیے, کوئی برا کام کرو اور پھر سمجھو کہ وہاں پر کوئی ثواب ملے گا تو ایسا کوئی نہیں ہونے والا. خدا کی طرف سے وعدہ یہ ہے کہ تجدوہ عند اللہ, تم اسے وہاں پر موجود پاؤ گے. یہی انداز سورہ بقرہ کے اندر بھی آ چکا ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ اوور لک نہیں ہوگا, یہ اگنور نہیں ہوگا. یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جو امیجیٹ باس ہوتا ہے وہ جب اے سی آر یا انفل کانفیڈینشیل رپورٹ بناتا ہے تو اس کے اندر اپنے سبارڈینیٹ کی کسی کارگزاری کو اگنور کر دیتا ہے, اور بعد میں سبارڈینیٹ جو ہے وہ افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو میرا امیجیٹ باس ہے اس نے تو میری اس کارکردگی کو نظر انداز کر دیا ہے, اس لیے کہ میں نے اتنی محنت کی تھی اور وہ سب کا سب نظر انداز ہو گیا. ایز اے ریزلٹ انکریمنٹ کے ٹائم پر یا پروموشن کے ٹائم پر جو مجھے ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا. تو یہ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر کوئی امیجیٹ باس اوور لک کر جائے, نظر انداز کر دے, مگر خدا ایسا باس ہے کہ کچھ بھی خیر میں سے تم آگے بھیجو گے تو اسے خدا کے پاس موجود پاؤ گے. وہ خیرن و اعظم اجرن, جو تمہیں وہاں ملنے والا ہے وہ بہتر بھی ہوگا اور اجر کے اعتبار سے بڑا بھی ہوگا. واستغفر اللہ, اور اللہ سے مغفرت طلب کرو, کیونکہ بہرحال تم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے, یعنی مغفرت کرنے والا, بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یہ آیت نمبر 20 جس پر الحمدللہ سورہ مزمل مکمل ہوا, اور اب اس کے بعد سورہ مدثر ہے, اور اس کا بھی آغاز کا انداز بالکل وہی والا ہے جو سورہ مزمل کا, یعنی خطاب کا جو انداز ہے. انشاءاللہ کل اس پر بات ہوگی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے سورہ مدثر کا آغاز ہو رہا ہے. یہ مکی سورہ ہے, یعنی ہجرت سے پہلے بلکہ بہت پہلے ابتدائی نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے, اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں مدثر کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے اس کا یہ نام ہوا. مدثر کا بھی مطلب چادر کے اوڑھنے والے, اور ساتھ ہی ساتھ بعض نے اس کا ترجمہ کمبل کے اوڑھنے والے سے بھی کیا ہے. بہرحال یہ وہی محبوبانہ بے تکلفی ہے کہ جس کا اظہار اس انداز تخاطب کے اندر نمایاں ہوتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی موقع پر اپنے گھر میں اسی طرح کی چادر اوڑھ کر آرام فرما رہے تھے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, اور اس میں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستور تبلیغ دیا گیا ہے کہ تبلیغ کرنے سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کچھ چیزیں اس حوالے سے ہم سورہ مزمل کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ راتوں کو اٹھ کر کھڑے ہو جائیے, عبادت کیجیے, تھوڑا آرام کیجیے, اور اس پر ساری بحث ہوئی کہ پہلے وہ حکم زیادہ شدید تھا, پھر اس کے بعد مدنی زندگی کے اندر اس میں کچھ تخفیف ہوئی. البتہ ظاہر ہے کہ جو نماز شب کا معاملہ تھا وہ جداگانہ تھا, وہ تو پیغمبر اکرم کی حد تک وجوب کا معاملہ تھا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تبلیغ کریں گے تو اس تبلیغ کے لیے کیا طریقہ کار ہو, اس کو ابتدائی آیتوں کے اندر بہت مؤثر انداز میں سمجھایا گیا ہے. اور اسی میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سی نماز سے متعلق باتیں ہیں, ان کو بھی آداب اور شرائط کے عنوان سے اشارتاً یہاں پر پیش کر دیا گیا ہے. 56 آیتیں ہیں سورے کی, البتہ وہی مختصر آیتیں ہیں, لہذا یہ سورہ بھی اوور آل مختصر ہے. پہلی 30 آیتیں ابتدائی 30 ورسز جو ہیں وہ اس صفحے پر موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے. یا ایوہ المدثر, اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے, قم فانذر, اٹھئے اور متنبہ کیجئے۔ اب اس ایک چھوٹی سی آیت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو حکم موجود ہیں، قوم یعنی قیام کیجئے، یعنی اب یہ آرام کا موقع نہیں ہے بلکہ آپ قیام کیجئے، یعنی مستقبل کی زندگی کے لیے بس آمادہ ہو جائیے، تیار ہو جائیے۔ فانذر اور متنبہ کیجئے، جو رسولوں کا اہم ترین کام ہے وہ انذار ہے، کہ وہ نذیر بن کر لوگوں کو متوجہ کریں کہ اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو مستقبل تمہارا خراب ہو سکتا ہے۔ وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے، جس کی بنیاد پر مسلمانوں کا جو نعرہ بن گیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یعنی اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ نہیں بتایا گیا کہ اللہ کس سے بڑا ہے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے بہت اچھے الفاظ بیان کیے ہیں کہ ایسے ہی محل وہ ہوتے ہیں کہ لفظوں کی کمی معنی میں زیادتی کا سبب ہوتی ہے، کہ پروردگار عالم کی کبریائی کسی سے کمپیریبل نہیں ہے، یعنی جس کی بھی کبریائی کا انسان کے ذہن میں خیال آئے تو وہ یہ جان لے کہ اللہ ان سب سے بڑا ہے، بلکہ خود خدا کی کبریائی بھی ذہن انسانی کے اندر جتنی آئے گی تو ظاہر کہ ظرف محدود ہے اور کبریائی پروردگار جو ہے وہ لامحدود ہے، تو اللہ کی بڑائی کا جتنا بھی تصور انسان کے ذہن میں آئے گا خدا اس سے بھی بڑا ہے، یعنی اس تصور سے بھی قابل مقایسہ نہیں ہے خدا کی کبریائی کہ جو انسانی ذہن کے اندر آتی ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے لباس کی طہارت کا خاص اہتمام کیجیے۔ جیسے کہ میں عرض کر چکا کہ اس ذریعے سے قیامت تک کے تمام مبلغین کو دستور تبلیغ دیا جا رہا ہے کہ وہ کیا انداز اختیار کریں، ایک تو انہیں ایکٹیو ہونا چاہیے، اپنے کام میں انہیں بالکل یکسو ہونا چاہیے، وہ اپنے مخاطبین کو جب مخاطب کریں تو انہیں اپنا پیغام بالکل واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، وہ انذار کا جو پیغام ہے۔ اسی طرح سے خدا کی کبریائی کے اوپر انہیں کامل یقین ہونا چاہیے۔ پھر ان کی جو اپیئرنس ہے، جو ان کا لباس ہے، سادگی کے نام پر نجاست قابل قبول نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عنوانات بہت اچھے ہوتے ہیں مگر ان کے مطلب کو غلط طور پر سمجھا جاتا ہے، مثلا یہ کہا جائے کہ اسلام سادگی کو پسند کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام گندگی کو پسند کرتا ہے، اسلام صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ تو مبلغ جو ہے اس کا لباس بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس پر نجاست نہیں ہونی چاہیے، اسے اجلا ہونا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو کتنی پسند تھی، طہارت کتنی پسند تھی۔ اسی طرح سے کہا جا رہا ہے ورجز فہجر، کہ نجاست سے اپنے آپ کو دور رکھیے، یعنی انسان طہارت کا اہتمام بھی کرے اور غلاظت ہے، نجاست ہے، وہ انسان کے اوپر نہ آنے پائے۔ ولا تمنن تستقصر، اور ایسا نہ ہو کہ احسان جتا کر کثرت کے طلبگار بنے۔ اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انک لعلی خلق عظیم، وہاں پر تو معاملہ خلق عظیم کا ہے، مگر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان جب تبلیغ کر رہا ہو، جب دعوت دے رہا ہو، جب دین پہنچا رہا ہو تو اس کی نظر اس بات کے اوپر ہو کہ یہ لوگ مجھے ہدیہ کتنا دیں گے، یہ مجھے لفافہ کتنا دیں گے، یہ مجھے اجر کتنا دیں گے۔ وہ اپنا اجر پروردگار عالم ہی سے طلب کریں اور اسی کی طرف ان کی توجہ ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں تو ہم خاص طور پر جانتے ہیں کہ جو اجر مانگا بھی گیا وہ قرابت داروں کی محبت ہے، جس کا فائدہ خود ماننے والوں کو اور امت ہی کو ہے، کہ اس کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کے بعد آل محمد کی اتباع کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے، جو قرآن مجید کی مختلف آیتوں سے مستفاد ہے۔ پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ بولے رب کا فصبر، اور اے حبیب اپنے رب کی خاطر آپ نے صبر کرنا ہے، یعنی جب آپ پیغام پہنچائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ سب پھولوں کے ہار ڈالیں، بلکہ ریزسٹنس ہوگی، بہت زیادہ آپ کو تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کو تصادم کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس موقع پر بہرحال آپ کو صبر سے کام لینا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ کو اسٹیٹ فاسٹنس کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو اب اگر ابھی تک جو بات بیان ہوئی ہے اس کو اگر آپ خلاصہ دیکھیں تو کیا کیا چیزیں بیان ہوئی، قیام کیجئے، انذار کیجئے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے لباس کی طہارت کا اہتمام کیجئے، نجاست سے دور رہیے، اور احسان جتا کر کثرت کے طلبگار نہ بنے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کریں۔ آگے پروردگار فرماتا ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اب یہ قیامت کی منظر کشی ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ أَسِيرٌ، تو وہ دن پھر بڑا مشکل دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اور کافروں کے لیے تو بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایک مومن ہے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے تو اس کے لیے وہ دن آسان ہوگا، لیکن وہ جو انکار کرنے والے ہیں تو دنیا میں تو وہ اپنے محدود اختیار کی وجہ سے جو خدا نے ان کو دیا ہے وہ انکار کر لیں، جس کی وجہ سے ان کو کافر کہا جا رہا ہے، مگر پھر اس کا جو نتیجہ قیامت میں ظاہر ہوگا तो वो दिन फिर उनके लिए आसान नहीं होगा। अब परवरदिगार आलम फरमाता है, जर नी वमन खलक तो वही था, ए हबीब मुझे और उसको छोड़ दीजिए कि जिसको मैंने तनहा पैदा किया है। अब ये किस शख्स के बारे में बात हो रही है, इसलिए कि आगे कई आयतें उसी के बारे में आ रही हैं। आप तफासीर देखें तो वहां पर आपको एक नाम मिलेगा, वलीद बिन मुगैरा मखजूमी। ये अबू जहल का चचा था, वलीद बिन मुगैरा मखजूमी अबू जहल का चचा, और उसकी एक हैसियत थी कुरैश के अंदर, उसकी एक हैसियत थी उस माशरे के अंदर, और उसने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तबलीग के ऊपर एक कमेंट पास किया था, जिसको अभी आगे परवरदिगार आलम खुद बयान करेगा कि किस तरीके से उसने ये सारे तबसरे किए थे। मगर इसके बारे में परवरदिगार आलम का रिएक्शन ये है, रिस्पॉन्स ये कि अहबीब आप दरमियान में से गोया हट जाइए, मैं जानू और ये जाने, ये जिसको मैंने पैदा किया है वहीदा। अच्छा, अब ये वहीदा कहने की वजह क्या है, तन्हा कहने की वजह क्या है, इसके बारे में साहिब तफसीर नमूना ने जिस कॉल को इख्तियार किया है वो ये है कि मुझे इसके साथ तनहा छोड़ दें कि मैं खुद इसको शदीद सजा दूं, यानी आप दरमियान में से हट जाएं। वहीदा का मतलब ही ये उन्होंने लिया कि भाई मैं जानूं और ये जाने, अब आप दरमियान में, यानी आप मेरी तरफ से नुमाइंदे हैं ना, तो अब आप दरमियान में से हट जाइए। इसने आपको झुटला दिया, जो इसको बहाने तराशने थे उसने बहाने तराश लिए, अब मैं इसको खुद ही सजा दूंगा और मैं इससे निपटूंगा। एक और बात ये भी कही गई कि जो वलीद था वो खुद अपने बारे में इस तरह की मगरूराना बातें का किया करता था कि अनल वहीद इब्नुल वहीद, कि मैं वहीद इब्ने वहीद हूँ, यानी मैं मुनफरिद हूँ, मैं यूनिक हूँ। लैसा ली फिल अरब नजीरुन वला ले अबी नजीरुन, ना अरबों में मेरा कोई नजीर है और ना ही मेरे बाप का कोई नजीर है, यानी हम लोग बेमिसलो बेनजीर हैं। तो गोया परवरदिगार आलम ने एक तंज किया है कि मुझे और उसको छोड़ दीजिए कि जिसको मैंने इस तरह से वहीद पैदा किया है, यानी जो बेनजीर होने का दावेदार है, बेमिसल होने का दावेदार है, तो जरा हम आपस में निपट लेंगे, अहबीब आप परेशान ना हो। वह जअल तो लहू मालम ममदूदा, और जिसके लिए मैंने वसी माल करार दिया, यानी इसका इशू क्या है कि चूंकि इसके पास माल बहुत ज्यादा है इसलिए ये फैल रहा है, मालम ममदूदा फैला हुआ माल यानी वसी माल, तो इस माल की वजह से ये ज्यादा इतना चौड़ा हो रहा है, ये अपनी छाती जो चौड़ी करके चल रहा है, और जितना मगरूराना जो उसके अंदाज है। और क्या चीजें हैं, वह बनीना शहूदा, और उसके बेटे हैं जो इसके पास मौजूद रहते हैं। तो अरबों के अंदर तो ये बहुत ज्यादा एक मैटर ऑफ प्राइड और मैटर ऑफ प्रेस्टीज हुआ करता था कि मेरे इतने बेटे हैं। वह महत तो लहू तमहीदा, और हमने उसके लिए फराहम कर दिया है आसानियों का सामान, यानी जो आसानी उस माशरे के अंदर तसव्वुर हो सकती थी वो आमतौर पर उसके पास मौजूद थी। सुम्मा यतमाउ अन अजीदा, और उसके बाद उसकी तमाह है, उसको ये लालच है कि मैं और ज्यादा उसे इजाफा कर दूं और बढ़ा दूं, यानी या तो वो ऐसा करता कि जो नेमतें उसे मिली हैं उसके बाद वो मुनइम की तरफ मुतवज्जे होता, नेमत देने वाले की तरफ मुतवज्जे होता, खुदा की तौहीद का इकरार करता, जिसको खुदा ने रसूल बनाया है उस रसूल की रिसालत को कबूल करता, तो क्या बात थी। फिर तो वाकयान वो वाली बात आती है कि लाइन शक्कर तुम लाजीदन नकुम, के अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो यकीनन मैं तुम्हारे लिए नेमतों में इजाफा कर दूंगा। लेकिन मामला ये है कि कुफरान नेमत हो रहा है, मामला ये है कि इन नेमतों को लेने के बाद ये तकब्बुर का मुजाहरा कर रहा है, और फिर उसके बाद इसकी तमा और लालच ये है कि मजीद उसमें इजाफा भी हो जाए। कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नहु काना ले आयातिना अनीदा, ये तो हमारी निशानियों का दुश्मन है, जो हमारी निशानियां इसके पास पहुंच रही हैं उनसे दुश्मनी करने वाला है। हमारी निशानियों में सबसे बड़ी निशानी ये रसूल, जो कुरान हमने नाजिल किया है, इन सब का तो इनकार करने वाला है, इनसे तो दुश्मनी करने वाला है। तो अब इसके साथ होगा क्या, सअरहिकुहु सऊदा, मैं जल्द इसे ले जाऊंगा सख्त अजाब की राह पर। इन्नहु फक्करा वकद्दरा, उसने सोचा और अंदाजा लगाने की कोशिश की कि क्या कहे। फकुतिला कैफ कद्दरा, उसकी जान ले ली जाए, क्या उसने अंदाजा लगाया, यानी जो उसका अंदाज था उसके ऊपर, ये बिल्कुल वो अंदाज है जो हम देखेंगे सूरह अबू लहब के अंदर, सूरह मसद के अंदर, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, कि अब इंसानों में से कोई कहेगा तो वो तो बद्दुआ होगी, मगर परवरदिगार आलम की तरफ से ये नफरीन है। फकुतेला कई फकत तरा, कि उसकी जान ले ली जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए, कि क्या उसने अंदाजा लगाया। सुम्मा कोतेला कई फकत तरा, फिर सुनो कि उसकी जान ले ली जाए कि उसने क्या अंदाजा लगाया। सुम्मा नजरा, फिर उसने गौर से देखा। सुम्मा अबसा व बसरा, फिर उसने मुंह सुकेड़ा और नफरत की सूरत बनाई। सुम्मा अदबरा व अस्तकबरा, फिर उसने पीठ फिराई और तकब्बुर का मुजाहरा किया। फकाला इन हाजा इल्ला सहरुन युसर, اور کہا کہ یہ تو بس جادو ہے، سنا سنایا ہوا، ان ہذا الا قول البشر، اور یہ صرف اور صرف ایک انسان کا، ایک بشر کا قول ہے، کلام ہے۔ اب آپ اگر اس پورے بیک گراؤنڈ کو سمجھ جائیں تو یہ جملے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ابو جہل اور ولید کی گفتگو تھی، یعنی کسی موقع پر ولید نے قرآن مجید کو سننے کے بعد اس کی تعریف کر دی کہ یہ تو بہت ہی عمدہ کلام ہے، اور اس کی حلاوت کو اور اس کی شیرینی کو بیان کیا کہ کیا اس کے اندر مٹھاس پائی جاتی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے سمجھا کہ یہ اب مسلمان ہونے جا رہا ہے، تو ابو جہل کو جب پتا چلا تو اس نے کہا کہ نہیں، میں خود نبٹ لوں گا۔ اور پھر وہ آیا ولید کے پاس اور ولید سے گفتگو کی اور کہا کہ لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کہ اب آپ بھی مسلمان ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ تو ولید نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن تم بتاؤ کہ تم اس کے کلام کو کیا کہتے ہو؟ تو کہا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ شاعر ہے۔ کہا کہ نہیں، شاعر تو نہیں ہے، ہم نے شعر سنے ہوئے ہیں۔ کہا کہ پھر بہت سارے افراد اس کو کاہن کہتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، کہانت بھی کہاں ہے، یہ اس گفتگو کے اندر کہانت بھی نہیں ہے۔ پھر کہا کہ ہم لوگ اس کو دیوانہ کہتے ہیں، کہ یہ دیوانگی اس پر عارض ہو چکی۔ کہا کہ نہ، تم رسول اللہ کو جانتے ہو، یعنی وہ تو رسول اللہ نہیں کہہ رہے تھے، تم نے محمد سے گفتگو کی، یہ کہاں ہے دیوانگی؟ اچھا، اب یہ ساری چیزیں ہو تو رہی تھی معاشرے کے اندر، مگر وہ چیز کہ جس کے اوپر ولید نے اصرار کیا، جب ابو جہل نے کہا کہ پھر آپ ہی بتائیے کہ کیا کہنا چاہیے، تو اس نے یہ کہا کہ اسے سحر سے تعبیر کرو، اسے جادو قرار دو، جیسے کہ جادو کے نتیجے میں فیملیز ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی تو ہو رہا ہے کہ پیغمبر اکرم اپنا کلام پیش کر رہے ہیں، اپنی رسالت کو بیان کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں۔ بہت سارے افراد پیغمبر اکرم کی بات کو قبول کر رہے ہیں، بہت سے افراد قبول نہیں کر رہے، تو ایک ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حق کو بیان کرنے کی وجہ سے اگر باطل میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، تو یہ ڈیوائیڈ وہ ڈیوائیڈ نہیں ہے کہ جس کو آپ تفرقے سے تعبیر کریں گے، یہ تو حق کی طرف لوگوں کا آنا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے یوں آپ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک قوم ہے وہ توہم کا شکار ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جن ہے کہ جو مثلا بیمار کر دیتا ہے، اور ایسے میں مثلا آپ ایک کیمپین چلائیں، اویئرنیس کیمپین چلائیں کہ نہیں صاحب، یہ جن بن کی کوئی کہانی نہیں ہے، یہ بیکٹیریا ہے یا یہ وائرس ہے یا یہ مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، اور آدھے لوگ ماننے لگیں اور آدھے لوگ ماننے سے انکار کر دیں، تو پھر اس کے بعد جو توہمات میں باقی رہنا چاہتے ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ صاحب دیکھیے یہ تو جادوگر ہے، اس لیے کس نے تو ڈیوائڈ کر دیا، جبکہ وہ بیچارہ اپنی ایک جینوئن کیمپین چلا رہا ہے۔ اس جینوئن کیمپین کے نتیجے میں اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے، اس اویئرنیس کے نتیجے میں لوگ زیادہ لرنڈ ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے لیے مستقبل کو بہتر بنا رہے ہیں کہ وہ اپنی صحت کو بہتر بنا سکیں۔ تو جس طریقے سے جسمانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے چلائی جانے والی کیمپین پر اس شخص کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے کہ جو اس کیمپین کو رن کر رہا ہے، اسی سے آپ اندازہ کیجئے کہ نبیوں کا کتنا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں پر ولید کا جو انداز تھا وہ یہ تھا۔ اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے اس کی اتنی مذمت کی ہے، یعنی اس کا یہ کہنا بہت سے کو گمراہ کر گیا، ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس نے یہ کہا، اور اس کی ایک تو پرسنالٹی کا جو انفلوئنس تھا، اور پھر اس کی اس بات کی وجہ سے بہت سارے افراد نے مان لیا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادوگر ہونے کی تہمت لگا دی گئی کہ بھائی ایک انسان ہی کا قول ہے اور یہ جادوگری ہے، جادو ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں۔ اب پروردگار فرماتا ہے ایسا اس لی ہے سقر، میں اسے مزہ چکھاؤں گا دوزک کا۔ سقر یعنی دوزک، دوزک کا ایک نام۔ وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم کہ سقر کیا ہے، دوزک کیا ہے؟ پھر اس کی کچھ وضاحت، لا تبکی ولا تذر، وہ دوزک، وہ سقر کہ جو رحم نہیں کرتا اور چھوڑتا نہیں ہے، لواحۃ للبشر، اور جلا کر سیاہ کر دیتا ہے کھالوں کو، نعوذ باللہ من ذالک، علیہ تسعت عشر، اور اس کے اوپر 19 ہے۔ اچھا، وہ 19 کون ہیں؟ وہ آگے بات آئے گی کہ وہ ملائکہ ہیں کہ جو اس کے اوپر مامور ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جو تعداد بیان کی جا رہی ہے، اب وہ تعداد وہاں پر کیا معاملات ہیں، ان کو 19 کو کیوں رکھا گیا، کیا مسئلہ تھے، پروردگار ہے خدا کے تو انتہائی بڑی تعداد کے اندر جتنے آپ ہیں سب کے سب خدا کے کارندے ہیں، سب خدا کے فرشتے خدا کے کارندے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے خدا کے کارندے ہیں، لیکن یہاں پر کیوں 11 کہا گیا، اس کی مصلحت خدا جانے، لیکن بہرحال 11 کا ایک عدد یہاں پر موجود ہے۔ اب اس کے بعد جو بیان ہے وہ انشاءاللہ کل 30ویں آیت کے اوپر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مدثر، آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 49، 31 سے 49 تک۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے ولید کا معاملہ بیان کیا، اس کا انداز بیان کیا، اس پر نفرین کی، اور یہاں تک بات پہنچی کہ میں ان قریب اسے دوزخ کا سقر کا مزہ چکھاؤں گا، تمہیں کیا معلوم کہ سقر کیا ہے؟ وہ رحم نہیں کرتا اور نہیں چھوڑتا، اور جلد کو جلا کر سیاہ کر دیتا ہے. یہ بھی اس کا ترجمہ کیا گیا کہ انسانوں کو جلا کر سیاہ کر دیتا ہے. علیہ 19 اور اس پر 19 مقرر ہیں، اور ان 19 کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ یہ سقر کے اوپر گویا گیٹ کیپرز ہیں، یعنی جہنم کے خازنین ہیں، جہنم کو لک آفٹر کرنے والے کہ وہاں کے معاملات صحیح چل رہے ہیں، یعنی جو اس کا مقصد ہے اس کے مطابق. آگے جو کچھ بھی پروردگار عالم نے بیان کیا، اس سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ اہل کتاب میں سے بعض افراد آئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خازنان جہنم کے بارے میں سوال کیا کہ جو جہنم کے گیٹ کیپر ہیں، جو جہنم کے اوپر مامور ہیں، ان کی تعداد کیا ہے؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت کا یہ حصہ اس کانٹیکسٹ میں نازل ہوا کہ علیہا 19، یعنی وہ جو بحث چل رہی تھی وہ اپنی جگہ پر چل رہی تھی، اور درمیان میں پروردگار عالم نے اس کی بھی وضاحت کر دی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس تعداد کو ان کے سامنے بیان کیا، تو چونکہ یہ ان کی تعلیمات کے مطابق تھی، جس کے اوپر انہیں اطمینان تھا کہ یہ ان کی تعلیم بالکل درست ہے، اور وہ اس کو فقط کراس چیک کرنا چاہ رہے تھے، میچ کرنا چاہ رہے تھے، تو پروردگار عالم کی طرف سے نازل شدہ اس وحی کے نتیجے میں انہیں اطمینان ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ صاحبان ایمان جو تھے ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. جو پہلے سے مومن تھے اور پکے مومن تھے، انہیں تو معلوم تھا کہ جو کچھ بھی خدا کی طرف سے نازل ہوگا درست ہی ہوگا، مگر وہ افراد کے جن کے ایمان کے اندر کچھ کمی تھی، تو انہوں نے بھی اس میں توانائی محسوس کی. ہاں، اس موقع پر ہوا یہ کہ جو کفار تھے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. خاص طور پر ابو جہل کے حوالے سے یہ جملے ملتے ہیں کہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ افسوس تمہارے حال پر، تم سب غارت ہو جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بس 19 کارکن مقرر ہیں، تو تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ 10-10 آدمی ان میں سے ایک ایک سے بھڑ جائے اور اس طرح سب کا خاتمہ کر دیں. یہ وہ لوگ ریڈیکیول کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے. تو انہی میں سے ایک شخص تھا ابو الاسد، جسے اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا. وہ کہنے لگا کہ 17 سے تو میں اکیلا ہی نبٹ لوں گا، 2 کو تم ختم کر دینا. اب ظاہر ہے کہ اب یہ الگ الگ ریئیکشنز ہیں. ایک ریئیکشن صاحبان ایمان کا ہے، ایک ریئیکشن اہل کتاب کا ہے جو جینونلی معلوم کرنے کے لیے آئے تھے، اور ایک ریئیکشن ان کفار اور مشرکین کا ہے، اور انہوں نے اس طریقے سے مذاق اڑانا شروع کر دیا. اب پروردگار عالم کا اس کے اوپر کیا تبصرہ ہے؟ پروردگار فرماتا ہے کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن. یہ جو اصحاب النار ہیں، یا اصحاب النار کی تعبیر یہاں پر جہنم کے خازنین کے حوالے سے آئی ہے. عام طور پر جہنمیوں کے لیے اصحاب النار کی تعبیر استعمال ہوتی ہے، مگر یہاں پر جو اس کو دیکھ رہے ہیں، جو اس کے اوپر مقرر ہیں، جو کارکنان ہیں، ان کے اوپر اس کی تعبیر کا اطلاق کیا گیا ہے. تو پروردگار فرماتا ہے کہ وہ ملائکہ ہیں، الا ملائکتن، یعنی کوئی عام فرد نہیں ہے کہ جس کا تم سے مقابلہ ہو تو تم اس کو پچھاڑ دو گے اگر تمہاری جسمانی طاقت کچھ زیادہ ہے، بلکہ یہ تو ملائکہ ہیں. خدا اگر چاہتا تو کسی ایک فرشتے سے بھی وہ کام لے سکتا تھا. ہم جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا تھا، تو چند ہی فرشتے تھے کہ جنہوں نے اس بستی کو بالکل الٹ پلٹ کر رکھ دیا. تو پروردگار عالم تو جس سے جو کام لینا چاہتا ہے اتنی اس کو توانائی دے سکتا ہے. اب یہ تو خدا کی مصلحت ہے کہ وہ 11 فرشتوں کو یہاں پر ان عذابوں کے لیے کہ جو جہنمیوں کو دیے جائیں گے وسیلہ بنانا چاہتا ہے، مقرر کرنا چاہتا ہے، تو خدا نے کر دیا. اہل کتاب کے حوالے سے معاملہ الگ ہوا، صاحبان ایمان کے حوالے سے معاملہ الگ ہوا، کفار کے معاملے حوالے سے جو ریئیکشن آیا وہ الگ آیا. اب پروردگار فرماتا ہے وما جعلنا عدتهم، یہ جو تعداد ہے یہ ہم نے اس لیے مقرر کی، الا فتنتن للذین کفروا، تاکہ کفار کی مزید آزمائش ہو جائے، کفار کا امتحان ہو جائے کہ وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. یعنی یہ جو غیب کے امور ہیں اس پر تو ایک مرتبہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ خدا کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو پھر تو سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے، لیکن دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. وَلِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تاکہ جو اہل کتاب ہیں انہیں یقین حاصل ہو جائے. وہ اس کانٹیکسٹ میں جو بات ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ وہ آئے تھے سوال کرنے کے لیے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الْمُؤْمِنُونَ، اور جو اہل کتاب ہیں اور مومنین ہیں وہ شک میں گرفتار نہ ہو، یعنی ادر وے راؤنڈ اس بات کو بیان کیا گیا دوسرے انداز سے. وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور کہیں وہ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، وَالْكَافِرُونَ، اور کافر کہیں، یعنی اب منافقین اور کفار کا تذکرہ آ رہا ہے. کہ وہ یہ کہیں. یعنی اس میں منافقین بھی ہو سکتے ہیں اور وہ جو ڈھل مل یقین والے مومنین ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں, کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ, کہ اللہ کا کیا مقصد ہے اس طرح کی مثال بیان کرنے سے, اس طرح کی تعداد بیان کرنے سے کہ 19 ہیں, یہ بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو پروردگار فرماتا ہے کذالک یضل اللہ من یشاء, اسی طرح سے اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے, وہ یہدی من یشاء, اور جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو, اور تیرے رب کے آپ کے رب کے لشکروں کو نہیں جانتا مگر خود خدا. یعنی کتنے فرشتے زمینوں آسمانوں عرش تک اور زمین کی تہ کے اندر اور کہاں کہاں موجود ہیں, پروردگار عالم کے کارکنان کتنے ہیں کون جانتا ہے, خدا کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا, صرف اور صرف خدا جانتا ہے. اور یہ بھی کہے بغیر واضح کہ اگر خدا چاہے تو بغیر لشکر کے بھی سب کچھ کر سکتا ہے, مگر یہ پروردگار عالم کا لشکر کو مقرر کرنا یہ خدا کی وہی پالیسی ہے کہ پروردگار بہت سارے کام اپنے ان وسیلوں سے لینا چاہتا ہے کہ جو خدا نے مقرر کیے ہیں. اور یہ وسیلے کے اس بات کے اوپر بھی بڑی اہم آیت اس اعتبار سے بن جاتی ہے. آگے پروردگار فرماتا ہے وما ہی الا ذکر للبشر, اور یہ تو صرف اور صرف نصیحت ہے انسانوں کے لیے. یعنی مقصد یہ تھا کہ تم نصیحت حاصل کرتے, جہنم کا جو عذاب تمہارے سامنے بیان کیا ہے اسے ولید اور ولید صفت افراد اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر یہ لوگ ہٹ دھرم ہیں, یہ مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہیں تو لگے رہیں, اور دوسری طرف جو اہل ایمان ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا, اہل کتاب کے اوپر بھی حجت تمام ہو گئی. اب بھی اگر وہ ایمان کو قبول نہیں کرتے تو ان کے پاس کیا دلیل باقی ہے ایمان قبول نہ کرنے کی؟ کلا, ہرگز نہیں. یعنی یہ جو یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نہ ان کے بس میں ہے نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں. والقمر, چاند کی قسم, واللیل اذ ادبر, اور رات کی قسم جب کہ وہ پیٹ پھرائیں, یعنی رات جب ختم ہونے والی ہو. والصبح اذا اسفر, اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے, یعنی سورج نکلنے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. انہا لاحد القبر, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. یعنی یہ جو جہنم کی بات ہو رہی تھی, سقر کی بات ہو رہی تھی, یہ تو پہلے سمجھا دیا گیا کہ تمہیں کیا معلوم کہ سقر کیا ہے, لہذا تم یہ بھی کیا جانو کہ وہ 11 جو فرشتے ہیں وہ کیا ہیں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ تم سمجھ لو کہ انہا لاحد القبر, کہ وہ بہت بڑی چیز ہے, نذیرا للبشر, اور یہ انسانوں کو ڈرانے ہی کے لیے تھا کہ وہ بیدار ہو جائیں اور متوجہ ہو جائیں اپنے انجام کی طرف. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر, جو تم میں سے چاہے وہ آگے بڑھے اور جو چاہے وہ پیچھے رہ جائے. یعنی زبردستی تو بہرحال اس دنیا کے اندر ہم تمہیں مومن نہیں بنائیں گے, یہ ہماری مشیت کے خلاف ہے. کل نفس بما کسبت رہینہا, اتنا سن لو کہ وہی میدان قیامت, وہاں پر جہنم کس کو ملنے والی ہے, ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ گروی ہے. جو وہ کر رہا ہے, جو وہ ایمان کا مذاق اڑا رہا ہے, اگر وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال ہو جائے تو کیا کہنا, ورنہ وہ گروی ہے. جو وہ کر رہا ہے اپنے کفر کے ساتھ, اپنی بدعمالیوں کے ساتھ, وہ گروی ہے. الا اصحاب الیمین, ہاں مگر دائیں ہاتھ والے, فی جنات یتساءلون. یہ اب ظاہر ہے کہ یہ تعبیر سورہ واقعہ میں تو بہت تفصیل کے ساتھ آ چکی کہ وسابقون السابقون اولئک المقربون, اور اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کی جو تعبیرات ہیں, تو پروردگار عالم فرماتا ہے الا اصحاب الیمین, ہاں مگر اصحاب الیمین, یعنی وہ تو آزاد ہیں, ان کو وہاں پر ایسی کوئی زحمت نہیں ہوگی. فی جنات یتساءلون, وہ جنتوں میں ہوں گے, باغات میں ہوں گے, اور ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں گے. ان المجرمین, مجرمین سے بھی گفتگو کر رہے ہوں گے اور مجرمین کے بارے میں بھی گفتگو کر رہے ہوں گے. تو یہاں پر تو جو گفتگو ہے وہ خاص طور پر مجرمین سے ہے, کہ وہ مجرمین سے بات کر رہے ہوں گے. اب یہ خود اپنی جگہ پر سمجھنے کی بات ہے کہ اگرچہ وہ جنت میں ہیں, مجرمین جہنم میں ہیں, مگر پھر بھی ان کے درمیان کانٹیکٹ ہے. یعنی جب چاہیں اہل جنت ان سے گفتگو کر سکتے ہیں, اور یہ اس زمانے کے اندر تو خیر کوئی مشکل چیز ہی نہیں ہے, جب ایک جگہ سے دوسری جگہ تک رابطہ فون کے ذریعے سے, موبائل کے ذریعے سے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے, اور واٹس ایپ کے ذریعے سے, اور ایس ایم ایس کے ذریعے, اور ای میل کے ذریعے ہو جاتا ہے, باتیں بھی سنی جاتی ہیں, ویڈیو کانفرنسنگ بھی ہو جاتی ہے, کال بھی ہو جاتی ہے, تو یہ وہاں پر تو کسی مادی وسیلے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پروردگار عالم اس بات کے اوپر قادر ہے کہ اہل جنت کو یہ موقع فراہم کرے کہ وہ اصحاب جہنم یا جہنم والے جو ہیں ان سے گفتگو کریں, تو وہاں پر ان سے بات کر رہے ہوں گے کہ ما سلککم فی سقر, کہ کون سی چیز تمہیں سقر تک لے آئی, یہ جہنمی تو جو تم بن گئے, تو کیا وجہ ہے کہ تمہیں جہنم کا عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو وہ اس کے جواب میں چار ریزنز بیان کریں گے. قالو, وہ کہیں گے, لم نکو من المسلین، کہ ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے، ہم مسلین میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے. اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے حقوق اللہ اور حقوق الناس کو پھر بیلنس کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ ایک تو ایمان کی دولت سے وہ محروم تھے تو نماز کیا پڑھتے، اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. ظاہر ہے کہ جو زکوٰۃ خمس جو ان کے مال پر واجب ریلیجیس لیویز تھی، وہ بھی وہ ادا نہیں کرتے تھے کہ اس کے ذریعے سے مسکینوں کے لیے غذا کا یا اطعام کا انتظام کیا جا سکے. وَكُنَّا نَخُوزُ مَعَ الْخَائِزِينَ، اور ہم بےہودہ بات کرنے والوں کے ساتھ بےہودہ باتوں میں مصروف رہتے تھے، ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے تھے. اب ظاہر ہے کہ جس کے پاس بےہودگی میں وقت ضائع کرنے کے لیے ہو تو پھر اسے علم و دانش کی محفلوں میں آنے کی کہاں توفیق حاصل ہوگی، اسے قرآن مجید پر غور کرنے کی کہاں توفیق ہوگی. وہ اپنا وقت تو اسی طرح کی بےہودگیوں کے اندر، لہو و لعب کے اندر گزار دیتے ہوں گے، اور اسی میں ان کا وقت ختم ہو جاتا ہوگا. والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ زمانہ تو گواہی دے ہی رہا ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں. تو یہاں پر یہ تین چیزیں آ گئیں. پھر چوتھی چیز، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ ہم جھٹلایا کرتے تھے یوم الدین کو، یعنی قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے کہ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے. حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی، موت ہم تک پہنچ گئی، ہم نے موت کا سامنا کیا. اس وقت جب آنکھیں کھلی، جب مرے آنکھیں بند ہوئی تو دراصل آنکھیں کھلی، تو اب ہم نے دیکھنا شروع کیا. تو اب ہم کو پتا چلا کہ نہیں، معاملہ تو یہ تھا اور ہم نے تو اپنا وقت ضائع کر دیا. فما تنفعہم شفاعت الشافعین، تو ان لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی. شفاعت کرنے والے ہیں، ان کی شفاعت فائدہ بھی دے گی، ان کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی. ظاہر ہے کہ یہ وہ افراد کہ جب وہ قیامت ہی کے منکر ہو گئے تو پھر تو کافر ہو گئے، تو پھر قیامت کا انکار اور کافر ہونے کے بعد ان کو شفاعت کیسے فائدہ دے سکتی ہے؟ بے شک شفاعت فائدہ دے سکتی ہے، مگر اس کے لیے ایمان شرط ہے اور دیگر شرائط بھی ہیں. فما لهم عن التذكرة معرضين، تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ نصیحت سے روگردانی کرتے ہیں. اب یہ 49ویں آیت یہاں پر مکمل نہیں ہے. ظاہر ہے کہ 49ویں آیت تو مکمل ہے مگر بات یہاں پر مکمل نہیں ہے. پھر آگے مزید گفتگو ہے کہ یہ لوگ کیوں اس طریقے سے روگردانی کر رہے ہیں جیسے وحشی گدھے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ آگے کی آیتیں ہیں، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ اسے ملا کر کل کی نشست میں ڈسکس کریں گے. آیت نمبر 49 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.